راہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ہے. بنیادی طور پہ پچھلی کہانی کی کنٹینیوشن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مدین سے مصر جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور اب وہ اس مقام پہ ہیں کہ جہاں وہ کلیم اللہ میں ڈھلتے دکھیں گے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سبق کا آغاز موسیٰ کی نبوت کے آغاز سے ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی تھی اور روایات سے میں ملتا ہے کہ عموماً انبیاء کرام کو نبوت 40 سال میں ملی, بالکل جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پکارا گیا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی وادی تیح میں پکارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے خطاب کیا. پھر اس کے بعد آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کا دل کتنا پاک تھا کہ جو نعمت ان کو بن مانگے مل گئی نبوت کی, اپنے بھائی کے لیے انہوں نے اسی کا تقاضا کیا. تو بھائی کے بھائی سے تعلقات کیا ہے, آپ اس پوری صورت میں رشتوں کی ڈوریاں دیکھ رہے ہیں, کہیں ماں بچہ تو کہیں بھائی بہن تو کہیں سسر اور داماد اور کہیں شوہر اور بیوی. تو آج بھائی اور بھائی کا تعلق دیکھیں گے. پھر اسی طرح سے آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ حامان کون تھا اور فرعون نے اس کو کس بات کا حکم دیا, فرعون کیسا لیڈر تھا, قیامت کے دن وہ دوسروں کو کہاں لے جائے گا. پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں تھے, جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بات کی خبر نہ دے دے ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور خاص طور میں پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں کا جو رویہ تھا اس پر آپ نے کس طرح سے صبر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو سننے کے بعد. اور آخری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کن لوگوں کے دل ہرے ہو جاتے ہیں اور کن دلوں میں اس سے کوئی بھی پودا عمل کا نہیں اگتا. آسان سبق ہے, کہانی کی طرح اس کو لیں گے. اب آئیے آیتوں کی تفسیر پہ. آیت نمبر 29 سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما, پس جب, کب, جب موسیٰ مدین سے نکلے, قدا موسل اجلا, پوری کی موسیٰ نے اجل. کون سی اجل؟ شوہر کی شرط لگائی ہوئی. کتنی پوری کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روایت سے ہمیں اسی بات کا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کا ثبوت دیا اور اپنے سسر کے کہنے پر جو 8 سال تھے اس کی بجائے 10 سال کا عرصہ پورا کیا. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے عمل کا نقطہ ہے کہ جب ایک چیز فرض قرار دے دی گئی اور ایک آپشنل, تو اچھے لوگ اور محسن بننے والے لوگ جو ہیں وہ آسان درجے پہ رہیں گے. آپ دیکھیے کہ ہم موسیٰ کا کردار قرآن کی روشنی میں محسن کا پڑھ رہے ہیں نا, جیسے کہ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف کا تھا. اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ کبھی آپ یہی قصہ بائبل میں پڑھ کے دیکھیں, یقین کریں 10 فلموں کی کہانیاں ایک طرف اور وہ قصہ ایک طرف. میرے سامنے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں کہ آج کی تلموت میں حضرت موسیٰ کا یہ قصہ کس طرح بیان کیا گیا اور کس طرح ان کا سسر کے پاس یہ 10 سال رہنا, اصل میں جیل میں رہنا, اور اس لڑکی جس کے ساتھ ان کی بیوی بنایا گیا ان کو ان کی معشوقہ ثابت کرنا اور کیا کچھ. واقعی اگر مجھے وقت کی کمی کا احساس نہ ہو تو میں ضرور آپ کو وہ سناؤں کہ جو بچے ہمارے آج اپنے سکولوں اور بچوں کے کلاسز میں ریلیجن کے نام پہ سٹوریز آف پروفٹ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہوں گے. یعنی بات کا خلاصہ, اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ اپنے سکول میں ریلیجن کے ایجوکیشن میں سٹوریز آف پروفٹ پڑھتا ہوگا تو حضرت موسیٰ ان کی نظر میں قاتل بھی ہیں اور وہ 10 سال کہتے ہیں مدین میں کیوں رہے تھے, تاکہ قتل کا مقدمہ ان سے ہٹ جائے. اور شعیب جو تھے انہوں نے ان کو پکڑا, پھر انہوں نے پیچھے سے فرعون کو خبر دی, پھر وہ اس کو پکڑنے آ گیا اور موسیٰ اس کے ڈر سے جیل میں چھپ گئے, اور صفورہ نام کی جو ان کی بیٹی تھی چپکے چپکے ان کو جیل میں ملنے جاتی تھی اور اس کے ان کے ساتھ تعلقات تھے. یہ آج بھی لکھا ہوا ہے, کسی جگہ آپ کھول کے کمپیوٹر سے پڑھنا چاہیں اپنی خوشی سے پڑھ لیں, لیکن یاد رکھیے کہ کبھی بھی غیروں کی زبان سے بھی نبیوں کے قصے سنتے ہو یہ نہ کہا کرے کہ چلے ان کو تو ہم سب مانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو اپنے نبیوں پہ کیچڑ اچھالا ہے. انہوں نے تو حضرت یعقوب کو بھی نعوذ باللہ برہنہ ناچتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے سامنے دکھایا, اور حضرت نوح کے اوپر کتنی تہمتیں لگیں, اور حضرت لوط کے اپنی بیٹیوں سے تعلقات ثابت کیے. کیوں کرتے تھے ایسا؟ ذہن میں ایک سوال آتا ہے, اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے نبیوں پر ایسے الزام لگا دیں کہ ان کے پریسٹ اور ان کے مولویوں پہ لوگوں کی نظریں ہی نہ اٹھیں, कि जब नबी ऐसे थे तो अगर आज हमारे रिब्बीज और आज हमारे प्रीस्ट और हमारे पॉप्स अगर कुछ कर लें तो क्या बड़ी बात है। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं?
जी वाकई आपने जो बात की बिल्कुल सच है, स्कूलों में यही बताया जाता है और मेरी बेटी कहाना जाती है, रिसेंटली वो पढ़ रही थी तो कहती है शुक्र है कि मैं तजवीद क्लास में ये जो जाती है एसपीयू रहमान में जाती हूँ, कि मुझे ना पता था तो मैं हजरत मूसा को पता ही क्या समझ रही थी।
जी हजरत मूसा को फ्रॉक पहनते हुए, मिनी स्कर्ट्स पहनते हुए, औरतों की तरह उछलते कूदते दिखाते हैं, बहुत रंगीले से दिखाते हैं वो उनको, उनकी वो बातें सुनकर तो कोई रिस्पेक्ट आती नहीं है नबियों की। कभी आपने सोचा कि जो हम नबियों के लिए सोचते हैं क्या ये कौम सोचती हो तो क्या वो इस तरह का एटीट्यूड शो करे? उन्होंने नबियों को बिल्कुल एक फिल्मी किरदार बना के दिखाया हुआ है, उनके किस्से, उनकी कहानियां और उनके हालात। बस दुआ कीजिए कि हमारा कुरान के लिए दिल खुल जाए, कभी भी तब्दीली नहीं आएगी जब तक इस कुरान को अपने बच्चों के और उनके नस्लों में नहीं डालेंगे। तो बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, 10 साल की मुद्दत पूरी की, फिर क्या हुआ, बस सारा भी अहली ही, और चल पड़े अपनी बीवी को लेकर, घर वालों को। बेसिकली अहल का लफ्ज घर वालों के लिए आता है, अहलिया बीवी होती है और अहल बच्चे होते हैं, या अहलो अयाल, अयाल में बच्चे भी आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े, ठीक है अब वापस जाना। इधर से एक बात नोट कीजिए, शादी में जितनी मर्जी शर्तें रख ले, लेकिन कोई माँ बाप शादी के बाद अपने दामाद को मजबूर नहीं कर सकते कि आप ये करें आप वो करें, और जिधर नसीब होता है उधर इंसान चल पड़ता है। इसमें बहुत लंबी बात है लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही बहुत लंबी बात कर ली है, ठीक है। तो हज़रत मूसा अपनी बीवी को लेकर चल पड़े, और शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुदाखलत भी कामयाब शादी की लामत नहीं बनती। तो शुएब चाहे अकेले थे, अब आप सोच रहे हैं कि अब उनकी बकरियां कौन चराएगा, अब उनके पास कोई नहीं, अब तो और भी बूढ़े हो गए होंगे, अब वो जो भी है इनको वापस जाना था क्योंकि अल्लाह ने अब एक और काम इनसे लेना था। चल पड़े, आना समिन जानिब तूरी नारन, और उन्होंने तूर पहाड़ के एक जानिब एक आग देखी। यहाँ देखिए लफ्ज आना आया है, वही लफ्ज है जो हत्ता तस्ता ने सूमे सूरत नूर में देखा, उन्स हासिल किया, यानी अंधेरे में एकदम रोशनी देकर उनको खुशी हुई कि कोई इंसान होगा तभी तो आग जला के बैठा हुआ है। अब देखिए मूसा मदियन आए किन हालात में थे, तब भी रास्ते भूले हुए, कत्ल के इल्जाम में परेशान थके हुए, और अब वापस किस हाल में जा रहे हैं, बीवी बच्चे साथ भी हैं तो रास्ता भूले में कहने लगे, काल अलिया लिहिम कुसु, अपनी बीवी से कहने लगे या घर वालों से कहने लगे तुम यहाँ रुको। या नोट कीजिएगा लफ्ज अहली ही है वाहिद बीवी, लेकिन उम कुसु जमा है। ये जमा क्यों है, इससे मुफसरीन ने दो पॉइंट्स लिए हैं। नंबर एक, जमा कौन सी है, रिस्पेक्ट की, अपनी बीवी को इज्जत दे रहे हैं। नेक लोग हमेशा अपनी बीवी की इज्जत करेंगे, याद रखिए किसी मर्द के असल दीनदार होने का पता उसके बीवी से ताल्लुक पे लगता है। ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है, और मैं अपनी बीवियों के साथ तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूँ। वजह भी साफ जाहिर है ना, माँ बाप तो खुद ही करवा ही लेते हैं रिस्पेक्ट, और जहन में बोझ भी होता है, भाई बहनों में भी है, लेकिन बीवी एक दबा हुआ मामला होता है, उसके साथ वही अच्छा होगा जो अल्लाह से डरता है। तो यहाँ ताजीम की जमा। दूसरा कहते हैं कि उन कुसू से लग रहा है कि बीवी के साथ बच्चे भी थे, तो जमा का लफ्ज है, बहरहाल कोई भी है। क्या कहने लगे, मैंने देखी है आग, इन्नी आनस्तु नारन, मैंने आग देखी है, लाली आती को मिन्हा भी खबरिन, शायद कि मैं वहां से तुम्हारे लिए कोई खबर ले आऊं। रास्ता भूले हुए, किस चीज की खबर, रास्ते की खबर, कोई रास्ता पता चल जाए जाके कोई न्यूज लो। यहां से आप देखिए, अब मूसा अलैहिस्सलाम एक जिम्मेदार शौहर दिखते हैं, और अच्छे शौहर जो होते हैं वो जिम्मेदारियां निभाने वाले होते हैं, ना कि अपना बोझ भी बीवियों पर डालने वाले होते हैं। आज के दौर में ये भी एक रिश्तों के मामले में बहुत ही बड़ी ज्यादती है जो लड़कियों और औरतों पर होती है, सारी जिम्मेदारियां बीवी पर डाल दी जाती हैं, और वो आपकी ड्राइवर भी है, वो आपकी कुक भी है, वो आपकी लॉन्ड्री भी करती है, और उसके बाद आपकी गुस्सा भी सहती है। इस्लाम वाली बीवी या इस्लामी मिजाज में मर्द कभी भी ऐसे नहीं होते। नबी सल्लम की जिंदगी पढ़ लीजिए, राहबर कामिल किताब मौजूद है वेबसाइट पे, उसमें अल्लाह के नबी बहसियत शौहर देखिए, तो आप अपनी बीवियों के साथ आइडियल तरीके से रहते थे, काम भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, सफाई भी कर देते थे, और गुस्सा भी नहीं करते थे, लेकिन जो ही नमाज का वक्त होता था तो वहां से ऐसे उठ के चले जाते थे जैसे कि आप किसी को पहचानते भी नहीं है। तो एक आइडियल शौहर अल्लाह के नबी सल्लम है, हमारे लिए ना इधर देखने की जरूरत है ना उधर देखने की जरूरत है। तो शौहर ने कहा कि आप रुकिए मैं जाता हूं, और यहां से आपको मूसा अलैहि सलाम एक्टिव कितने दिखते हैं। एक्टिवनेस मर्द की शान है, इधर काम उधर, जहनी तौर पे भी एक्टिव, जिस्मानी तौर पे भी एक्टिव, ये नहीं कि खुद ब्लैंकेट लेके ओढ़ के बैठे और कहते जाओ तुम दूध लेके आओ चाय के लिए, और भी चाय भी बनाओ और साथ पकौड़े भी बना लो, یہ ہمارا کلچر ہے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بیوی کو کہا کہ بیٹھیے میں جاتا ہوں، یا تو راستہ پتہ لگ جائے گا، او جذوت من النار، یا پھر میں کوئی انگارہ ہی لے آؤں آگ کا، لعلکم تستلون، تاکہ تم آگ تاپ سکو. سو کیئرنگ ہسبینڈ. جذبہ کا لفظ آیا ایسا انگارہ جس کی چمک ختم ہو چکی ہو، یا موٹی لکڑی جس کے سرے پر آگ جل رہی ہو، بجھا ہوا کوئلہ. میں اس کو کیسے سمجھتی ہوں؟ اگربتی کے لفظ ہے. دیکھیے اگربتی کے سرے پہ آگ لگی ہوتی ہے اور وہی سلگتی رہتی ہے تو خوشبو آتی ہے نا. تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کوئلوں سے آگ سینکتے ہیں تو وہ وہی کوئلے ہوتے ہیں کہ جن کے شعلے ختم ہو چکے تھے، اب ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ ذرا آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تمہارے لیے یہ کام ہو. اور لفظ تستلون جو ہے سواد لام یا سے سلّہ یسلی سے آگ میں ڈالنا. دیکھیے جب لفظ سلّہ آئے گا نا باب دارا با سے تو بنے گا اس کا معنی آگ میں ڈالنا، اور اگر لفظ سلیہ سے آئے گا، سورہ مریم میں پڑھ چکے ہم لوگ یہی لفظ، تو آگ میں جلنا. اب آپ کہیں گے یہ فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں ایک چیز ہوتی ہے باب، باب ڈور جیسے ہوتا ہے دروازہ، ایک باب ہے دربا دربا یا دربو، اور ایک باب ہوتا ہے سمیہ یا اسمو. بیچ کا جو لفظ ہے نا دربا میں را اور سمیہ میں میم، دا را با، را پہ زبر ہوگی تو معنی یہ ہوگا آگ میں ڈالنا، اور بیچ والے لفظ کے نیچے زیر کر دیجئے باب سمیہ کا وزن ہوگا تو آگ میں جلنا مراد ہے. دونوں ہی معنی ادھر آ رہے ہیں کہ میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اس سے ذرا سی ٹھنڈک کو کم کرو. اور آپ امیجن کریں صحراؤں کی سردی، کیا ان کے پاس تھرمل جیکٹیں ہوں گی، اور کیا ان کے پاس وولن ساکس ہوں گے، اور کیا مفلرز ہوں گے، اور کیا ٹیڈ بیکر کی چیزیں ہوں گی. کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی جیتے تھے. میں کل سے یہ چونکہ قصہ پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، تو میں یہ سوچ میں پڑی ہوئی ہوں کہ پیدل کیسے چلتے تھے اتنا. ہمیں تو یہاں سے گھر جانا پڑے تو ہم چار دن لوگوں کو سنائیں گے پیدل گئے تھے، رائڈ ہی نہیں تھی، آ ہی نہیں سکے، ختم کام، ختم، جا ہی نہیں سکتے، سوچتے ہی نہیں، پہلے پتہ ہی نہیں کہ رائڈ ہے ہی نہیں اور اب نہیں رہی. یعنی ہم اتنے آرام طلب ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس سیکنڈ چوائس نہیں. آپ سوچیں 8 دن پیدل چلنا، اور ظاہر ہے رات کو سو بھی جاتے ہوں گے، کیا چلنے کی طاقتیں تھیں اور ان لوگوں میں اسٹرینتھ کتنی تھی. آج ہم اپنے اوپر لیں اور اگلی نسل جن کو ہم نے اپنے سے بھی زیادہ آرام طلب کیا وہ چلتے، وہ مشین پہ چل لیں گے جاگنگ کے لیے، اپنا وزن کم کرنے کے لیے، وہ وہاں کے گندے ماحول میں چلے جائیں گے، کیا بولتے ہیں اس کو، جمس میں جائیں گے، وہاں جو لوگوں کا پسینہ اور بو اور میوزک سنیں گے، عورتوں کے جسم نظر آتے ہیں، سب کچھ دکھتا ہے وہاں، لیکن وہ کھلی فضاؤں میں نہیں چلتے. تو حقیقت میں اگر ہمیں ایک نسل تیار کرنی ہے ایسی کہ جو آنے والے وقت کا بوجھ اٹھا سکے، تو ہمیں آج پھر اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے نیچرل زندگی کا عادی کریں. وہ سردی جو اچھے موٹے کپڑے پہن کر ختم کی جائے وہ جسم کو طاقت دیتی ہے، اور وہ سردی جو گھر کی ہیٹ 24-26 پہ کر کے اور موٹے کپڑے بھی اتار کے پتلے، اور باہر جائیں تو ٹھنڈ، گھر میں آئیں تو گرمی کی طرح لگے، اس سے جسم کمزور ہو جاتے ہیں. جس کو بیماریوں کا شبہ ہے وہ اپنے آپ کو نیچرل ماحول میں رکھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا، کبھی کسی سے سنا ہوگا آپ نے، کہ سردیوں میں بھی لوگ صبح اٹھ کے شاور لیتے تھے. کیسے لیتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے جب نلکا چلاتے ہیں تو گرم پانی آتا ہے زمین میں سے. پتہ ہے آپ کو یہ بات، سردیوں میں زمین سے پانی گرم نکلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نلکا گیڑی جاتے تھے اور پانی گرم ہوتا، اور صبح صبح نہا لیا تو گرم پانی بھی رہا، اور نہا کے باہر کھلی جگہ چار دیواری ہوتی ہوگی اور اس میں وہ سوچیے نلکے کے پانی سے نہائیں، تو ہم تو جا کے چیک کر کے واپس آ جاتے ہیں، ہیٹ نہیں چل رہی، گرم نہیں ہو رہا، کر نہیں رہا، پتہ نہیں ہم ہو کیا گئے ہیں. یقین کریں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے، ہمیں کیا ہو گیا، ہم ہتھیلی کے چھالے کیوں بن گئے ہیں. زوال شدہ قوموں کا یہی حال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ سردی میں مدین سے مصر آئے، ہم گھر جاتے ہی نا ہم کہتے ہیں ٹکٹ ہی نہیں مل رہا، پیسے ہی نہیں ہیں، کیسے جائیں، ہمیں پیسے بھیجو، وہ کرو، 100 مسئلے ہمارے ساتھ. کیا ان کی زندگیاں تھی، کر کرا کے چل پڑے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو پھر ایسے لوگوں کو ملتا کیا. گئے تھے راستہ ڈھونڈنے، لیکن اللہ نے ان کو کیا دیا، فلما اتاہا، پس جب وہ آئے اس کے پاس، نو دیا من شاط الوادی الایمن، تو کار دی گئی، ندا دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے. یہ جو لفظ ہے نا شاطی، دو کناروں میں سے ایک کنارہ، مجھے بک یاد آ گئی اپنے جہاں ہم پڑھتے تھے ایجپٹ میں، تو بہت معروف ایک چیپٹر وہ پڑھاتے ہیں شاطی البحر. پوچھے شاطی کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. جب اس نے کہا کہ بیچ، تو میں کہا بیچ کو شاطی کہتے ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں سمندروں کا جو کنارہ ہوتا ہے جہاں لوگ ناچتے کودتے ہیں، تو یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے. آپ کبھی بھی کسی عرب کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو شاطی کا لفظ دیں سڑک پہ دیکھے تو سمجھے بیچ ہے اس کے آگے. تو یہی شاطی کا لفظ ہے کہ دو کناروں میں سے ایک کنارہ، اور دائیں جانب کی وادی کا کنارہ یا دائیں وادی کا کنارہ. اور لفظ کون سا ہے؟ فی البقعت المبارکہ، تھی بابرکت جگہ میں. بقعہ کہتے ہیں زمین کا وہ حصہ جو آس پاس کی نسبت زیادہ روشن ہو، ان لائٹڈ کے معنوں میں بہت روشن ہو سب طرف سے. وہاں یعنی موسیٰ کو دور سے دکھا کہ ایک بڑی برکت والی وادی ہے، وہی جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، آگے بھی آئے گا. اور وہاں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک روشنی چل رہی ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ شمع روشن ہے، کچھ ایسی چیز ہے. من الشجرات، درخت میں، اور درخت میں سے روشنی آ رہی تھی. امیجن تو کریں، رات کا وقت اور دور سے ایک چمکتا ہوا درخت دکھے. موسیٰ وہاں پہنچ گئے، کیا پکارا ہے ادھر سے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پکارا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جہانوں کا رب. سورۃ طٰہٰ یاد آ رہی ہے؟ ادھر اس سے تھوڑے سے لفظ فرق تھے، لیکن مفہوم یہی تھا کہ موسیٰ میں رب العالمین ہوں. ون القی عصاک، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو. کئی جگہ یہ بات، اور آپ دیکھیے کہ لینے گئے تھے آگ، پیغمبری مل گئی. اسی طرح بعض دفعہ انسان کچھ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا اتنا کچھ، اور بہت کچھ ملتا ہے. میں تو اس کو بالکل اپنے اوپر لیتی ہوں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے ثواب لینے جا رہے ہیں، برکت لینے جا رہے ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں زندگی مل جاتی ہے، آکسیجن مل جاتی ہے. مجھے تو بالکل نہیں یاد کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم باشعور طریقے سے قرآن پڑھا تھا تو مجھے یہ پتا ہوتا جو کچھ مجھے آج اس میں سے ملا. واللہ، اور ہر دن اس میں سے خزانے ملتے ہیں، ہر دن. ایسے لگتا ہے کہ وہ چیزیں کبھی نظر سے نہیں گزری جو آپ کو ہر دئی دفعہ پڑھنے اور پڑھانے سے نظر آتی ہیں. کبھی یہ پیاس نہیں ختم ہوتی، کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بہت پڑھ لیا، یہ سبق تو مجھے آتا تھا، یہ تو میں نے پڑھا ہوا تھا، یہ پڑھ لوں، یہ وہ پڑھ لوں. یہ تو وہی ہے جیسے آپ کا کوئی فیوریٹ کھانا ہے تو آپ ہر ہفتے 10 دن کے بعد پھر کھانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ آتا ہے، لذت آتی ہے. بالکل یہی اس قرآن پاک کا حال ہے. جب ہم شروع میں آتے ہیں ہم نمبروں کے لیے آتے ہیں. آج بھی اگر آپ صرف ٹیسٹ دینے کی فکر کرتے ہیں نا، ٹیسٹ والے دن تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی پہنچ جائیں اور عام دنوں میں نہ آئیں، تو واللہ قبلہ درست نہیں ہے. اگر آپ صرف اپنے مارکس کی فکر میں، تو پھر وہ روح نہیں ابھی اندر آئی. اصل روح کیا ہے؟ کہ بندے کا دل ہل جائے، پھر اس کو قرآن سے زندگی ملتی ہے. ایک لفظ ترجمے کا آپ کو یاد نہ ہو، ایک لفظ آپ نہ جان سکے، لیکن خاموش آپ اس قرآن کے روح کو اپنے اندر ڈالتے جائیں، پھر دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے. اور جو آپ کا گول ہوتا ہے اللہ آپ کے لیے وہی رول بناتا ہے، وہی کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کے سر پہ ذمہ داری ڈال دیں گے تو آپ فوراً کرنے کو تیار ہو جائیں گے، نہ ڈال دیں تو آپ ڈھیلے ہو جائیں گے. یہ چیزیں خطرناک قسم کی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ذرا سا بھی اگر ہم کسی چیز کو ریلیکس کر دیتے ہیں، اتفاق سے یہ بات آج میرے منہ پہ آ گئی، تو کل پھر فرائیڈے ہے. صرف سوچا ہوا ہے نا کہ فرائیڈے نہیں جاتے تھے تو نہیں جا سکیں گے، اور سوچ لیں گے کہ فرائیڈے کو کیا. یقین کریں، کبھی آپ کو حدیث کلاس کا فیڈ بیک سناؤں جو باہر سے بھی آتا ہے ہمیں مختلف جگہ سے، تو میرا دل کھل جاتا ہے اور میں کہتی ہوں کیا جذبے ہیں جس جگہ وہ کلاس شروع ہوئی ہے، اتنی خیر اس کلاس سے اٹھ رہی ہے. آپ بھی ماشاء اللہ کافی لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی ایک بھی نہیں آ رہا تو وہ خود سے پوچھے کیا یہ میرے ذہن کا ایک سانچہ تو نہیں ڈل چکا. میں نہیں آتی تھی، میں نہیں آؤں گی، میں نہیں آ سکتی، میں نہیں آ رہی. کوئی کمٹمنٹ کر لیے تو کر لیے، نو پرابلم. میں کسی کو ایک کو نہیں پرسنلائز کر رہی، لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ ان چیزوں میں آتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو ملتا کیا. جیسے موسیٰ کو نہیں پتا تھا آگ لینا کیا بڑی بات تھی، لے آتے، لیکن اللہ نے کہا انی انا اللہ رب العالمین. اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جیسے موسیٰ کو تو مل گیا تھا مجھے بھی تو مل جائے. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے جب چیز ہے لذت آشنائی. اگر آپ کو یہاں 1.5 سال آ کر اللہ مل گیا تو آپ کی زندگی خوشگوار ہے. آپ کو جینے کا ایک ایسا ڈھنگ مل گیا کہ جو آپ نے چکھا بھی نہیں تھا، اور اس کے بغیر آپ کی زندگی بے بندگی شرمندگی کی کیفیت تھی. خیر، جب اللہ کسی کو ملتا ہے تو یاد رکھیے ساتھ ہی ساتھ احکامات ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ مل گیا، آپ گلے میں باہیں ڈال کے جھولیں گے اور کہیں گے بس جنت دے دے. کا نہیں، ان القی عصاک، موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دو، یہ جھوٹے سہارے جو دنیا کے تم نے اپنے اوپر باندھے ہوئے پھینکو ان کو. ڈال دیا، نو کوشچن. رب مل گیا، رب ایک لاٹھی کے 10 لاٹھیاں پھینکوا دے، اللہ کہہ دے یہ ڈال دو، پھینک دو، یہ چھوڑ دو، چھوڑ دو، میں تیار ہوں، ضرور مجھے بڑی خوشی ہوگی. کہا ٹھیک ہے. فلم مراحت اختزو، پھر جب اس نے اس کو دیکھا کہ وہ ہل رہی تھی، وہی لفظ دوبارہ دوبارہ آ رہے ہیں پیچھے کئی بار گڑ گئے. الکا، اس کسی چیز کو اس طرح ڈالنا کہ وہ نظر بھی آتی رہے. تحتزو حزی الیک، سورت مریم سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہلانا. جو ہی چھڑی ہاتھ سے چھوڑی تو وہ ہلنے لگی. کانہا جانن، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، پتلا سا سانپ جو فوراً چھپ بھی جاتا ہے. جن بھی لفظ اسی سے ہی ہے، پتلے کے سام کی طرح ہوا. موسیٰ انسان تھے آخر. ولم مدبرن، پیٹ پیر کے بھاگے. ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. ये सिर देखते, देखिए अल्लाह के कहने पर अपनी मनपसंद चीज़ा छोड़ना आसान होता है, लेकिन वो खौफनाक अजदे जैसी नेकियां पकड़ना जो सांप लगे वो पकड़ना बड़ी हिम्मत की बात है। हम नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन अगर सिगरेट की आदत है तो नहीं छोड़ सकते अल्लाह के हुक्म पे, क्या करें, मजबूरियां बनी हुई हैं अपनी। शराब तो दूर की बात है, जुआ तो दूर की बात है, सूद तो दूर की बात है, लेकिन जब रब मिलता है तो उसके बाद डूज एंड डोंट्स का एक सिलसिला शुरू होता है और बंदा खुशी खुशी मांगता है। जैसे आपका मन पसंद मेहमान आए तो आप साथ खिदमत करते हैं, साथ खुश होते हैं, कहते हैं इट्स माई प्लेयर, मौका दिया आपने, बड़ी बात है। बिल्कुल अल्लाह को पा लेने वाला भी नेकियों के मौके और कुर्बानियों के मौके और हिजरतों के मौके पर खुशियाँ पाता है कि अल्लाह आपने मुझे इस काबिल तो समझा कि मैं आपके लिए जागूँ, आपने इस काबिल तो समझा कि मैं आपके लिए सफ़र करूं, आपने इस काबिल समझा कि मैं अपना माल लगा दूं, मुझे और क्या चाहिए। खैर जब मूसा ज़रा से घबराए तो अल्लाह ने यह भी ना बर्दाश्त किया, ज़्यादा देर नहीं अल्लाह अपना प्यारों को परेशान देखता, या मूसा क़बिल, ए मूसा आगे आओ, वला तख़फ़ मत डरो, इन्नक मिनल आमिनीन, तुम तो बिल्कुल आमिनीन में से हो, मामून हो, अमन वाले हो, आमीन की जमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इमेजिन कीजिए रात का वक्त, सहरा, तन्हाई, चोरों का डर, डाकुओं का डर, खौफ, रास्ता भूले हुए, आगे सांप पड़ा है, सांप हिल भी रहा है और अल्लाह मूसा को कह रहे इन्नक मिनल आमिनीन। ये है एक मुजाहिद की जिंदगी, तलवारों के साए में भी वो मजे से सोता है क्योंकि फतवक्कल अल्लाह। जिस जिंदगी में हलचल नहीं है, मिशन नहीं है, अल्लाह के दीन को उठा के चलना नहीं है, उसमें सिर्फ खौफ और तर्स और अपना रहम है। इसके बरक्स इतनी बेचैनियों के माहौल हैं और अल्लाह कह रहे हैं मूसा को कि इन्नक मिनल आमिनीन, कोई शक रह जाता है। पीछे मूसा की माँ को ही तो कहा था फिक्र ना कर, इन्ना रादू हुई लाइक, आज उसी के बेटे को कह रहे इन्नक मिनल आमिनीन, तो क्या मेरे और आपके लिए अल्लाह के ये वादे नहीं हो सकते? ये रोज के टेस्ट, ये रोज की मुश्किलें, ये रोज का आना ये जाना, लोगों को तो लगेगा हाय पहाड़ ढा दिया, हाय नवंबर में भी जा रहे हैं, हाय दिसंबर में भी जाएंगे, हाय चार दिन जाते हैं, हाय दिन छोटा जाते हैं, भाई आपको क्या पता कि इन ना मिन ला मिनीन, जितने अमन चैन खुशी में हम हैं कोई दुनिया का हो तो दिखाए। चैलेंज, खुला चैलेंज, नरम बिस्तरों पर सोकर, गर्म बिस्तरों पर सोकर, घरों को अपना कूजी बना लीजिए, खाने खा लें, एक चाय का कप खत्म तो दूसरा, कहीं हॉट चॉकलेट का तो चौथा, कहीं आप कॉफी का ले लें और आप मनपसंद मैगजीन खोलते रहें और आप मनपसंद चीजें देखते रहें, वो अमन और खुशी नहीं जो अल्लाह के वादों को सच्चा करते हुए होती है। और अल्लाह ताला हमें इसकी लज्जत दिलवा दे, एक दफा लग गई तो फिर चैन नहीं पड़ता। उस लुक यदक, अपना हाथ डालो, उस लुक सलका से, यदा का हाथ अपना, फी जेबी का अपने जेब में, पीछे भी बात हुई जेब जयूब, सूरत नूर में भी पढ़ चुके हैं, ला जयूब ही हुन्ना, ये पूरा हिस्सा सीने से, गर्दन से नीचे का और सीने का ये जो हिस्सा होता है इसको जेब कहते हैं, अपना हाथ सीने पे डालो, मिनर रह भी, खौफ से बचने के लिए। ये एक खास तरकीब है, आज इसको साइकाट्रिस्टों ने भी साबित कर दिया, कहते हैं कि इंसान के जिस्म पर जब भी कहीं दर्द होता है ला मुहाला रिफ्लेक्स सेक्शनली इंसान का हाथ उस जगह पे जाता है, आप देखें हाथ हाय हाय में मर गई, तो कहते हैं कि हाथ के लम्स का एक असर होता है। और इस चीज को रिवायात से भी मिलता है कि जब बहुत खौफ हो, जैसे हम कहते हैं ना दिल धक धक कर रहा है, धड़क रहा है, तो आप सीने पे हाथ रखें तो दिल अमन में आ जाएगा। कभी अल्लाह ना करे किसी को दिल पे बोझ का फिक्र हो, कोई होते ही कभी कोई हार्ट का प्रेशर, तो आप एकदम अपने हाथ को सीने पे रखें, यानी खौफ को दूर करने का एक तबई इलाज, वहां ना तो एम्बुलेंस होती है ना कोई ऐसी चीजें, तो कहा कि अपने सीने पे अपने हाथ को रखें, आपका खौफ दूर हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, ये दो निशानियां दी तो कहा फजानिका, अब यहां रुक लीजिए, अगर तर्जुमा नहीं आता होगा ना तो आप यहां जालिका ही पढ़ेंगे, जालिका कई दफा पढ़ा ना, जालिकल किताब, वो क्या था, इसम इशारा जमा, जानिका उसका तस्निया है, जाना से काफ आगे फिर जमीर की है, इसम जमीर है, तो जानिका, फा अलग है, का अलग है, अंदर जान है, जान कहते हैं इशारा करने को, यानी जा से तस्निया जानी और काफ जमीर की हो गई, दो चीजों की तरफ इशारा करना हो। अच्छा ये जो हाथ मिलाने की बात है ना, तो हदीस में आता है कि नबी सल्लम रात को सोते वक्त अपना हाथ गाल के नीचे से रखते थे और मौवज़तैन पढ़ते और उसके बाद अपने ऐसे हाथों पे फूंक के, तो जहां तक जिस्म पे हाथ फिरते तो इसको फिरते हैं, इसका भी इफेक्ट होता है। कभी रात को आप इनसिक्योर फील करें, खौफ ज़दा है या डर है कोई सांप, सांप तो क्या होगा, छिपकली चूहे का कुछ भी, आप ये अमल करके देखें आपको सुकून मिलेगा। और आप देखिए कि ह्यूमन लंग्स कितनी खुशी देता है, कभी आप अकेले हों और घर में फील करें उस वक्त जितनी मर्जी चीजें हों, लेकिन आपका दिल करता है कोई इंसान हो, कोई बच्चा ही क्यों ना, मैं उसको हाथ से लगा के सोऊं। इंसान की, इंसान से एक किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं। तो यहाँ ये हाथ को मिला देने की बात, इसको आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेके आज तक देखे कुरान के अंदर ये अमल हमें मिल रहा है। फिर उसके बाद फरमाया ये दो निशानियां हैं, बुरहानान जो है बुरहानतुन की जमा है, दो निशानियां हैं। कौन सी? मेरे रब्बी का, तेरे रब की तरफ से। किधर जाना है? इला फिरौन व मलैही, फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ, सरदारों की तरफ। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, यकीनन वो बड़े नाफरमान लोग हैं। बात वाज़े, कोई बात है सी? एक दे दी निशानी खौफ वाली और एक दे दी उम्मीद वाली। कितनी ज्यादा यानी इक्वलिटी और कितना बैलेंस्ड है रिलीजन में। तो जब भी तबलीग करें, लोगों को दीन की बात बताएं, तो ना तो डरा डरा के, सिर्फ डरा के छोड़ दें, और ना सिर्फ तसल्लियां दें और झूठी लोरियां दें। एक खौफ की बात है तो एक प्यार की बात है, एक आंख से डांटे तो दूसरी आंख से प्यार भी करें, बैलेंस रखें। तरबियत होती ही तब है, अगर सिर्फ प्यार 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 करते जाएं तो लोग कहते हैं हमसे अच्छे कोई नहीं, और अगर सिर्फ डांटते रहें तो कहते हैं हम कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। तो ज़रूरत है इस बात की कि बैलेंस रखा जाए, जहाँ भी आप तरबियत करें अच्छी बात पे प्यार करें, बुरी बात पे डांटें, सख्ती करें, पॉइंट आउट करें, वरना लोगों को अपनी गलतियां खुद नहीं दिखती। खैर, आप देखिए हजरत मूसा का कलाम, قال ربي اني قتلت منهم نفسا, उन्होंने कहा परवरदिगार मैंने तो इनमें से एक शख्स को कत्ल कर दिया है। فخاف ان يقتلوني, मुझे तो अंदेशा है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। अब यहाँ देखिए मूसा का गिल्ट, मिस्र पहुंच रहे थे ना, उन्होंने सोचा होगा 10 साल गुजर गए, वो फिरौन भी मर गया, बात भूल भसरी होगी, मैं अपने भाई और बहन और माँ के पास चला जाऊंगा, चुपके से रह लूंगा। अल्लाह ने कह दिया नहीं, चुपके से नहीं, सीधा आपने फिरौन के पास जाना है। आज की जुबान में ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने सीधा पुलिस स्टेशन पे जाना है और थानेदार साहब को तबलीग करनी है। तो खौफ आ गया, अल्लाह ताला मैं क्या करूं, मैंने तो उनका एक नफ्स कत्ल कर दिया, फाखाफ हुआ या अकतलूनी, मुझे खौफ है कि वो मुझे कत्ल ही ना कर दें। तो क्या कहा? अखी हारून हुआ अफसखु मिन्नी लिसानन, और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा फसीख जुबान वाला है, लिहाजा फारसिल हुमा रिद्दा, बस उसको बना दे मेरे लिए मददगार, भेज दे मेरे साथ उसको मददगार के तौर पे, ताकि युसद्दिकुनी, ताकि वो मेरी तस्दीक करे, क्योंकि इन्नी अखाफ हुए युकज्जिबूनी, मुझे अंदेशा है कि वो मुझको झुठला देंगे। यहाँ आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई के लिए दो तीन बातें की। नंबर एक है अफसह, अफसह का लफ्ज़ फसह से है, इसको समझ लीजिएगा। फसह कहते हैं अलग करना, कलाम में से ज्यादा बातें निकालना। जब हम बोलते हैं ना, और आप अगर आजकल तो हाथों में रिकॉर्डर पड़े हैं माशाल्लाह, जिनके पास आईफोन्स हैं उनके पास रिकॉर्डर्स भी हैं, नॉर्मली बिल्कुल बगैर कॉन्शियस किए किसी को कह दें, बल्कि जब आप नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं किसी से, तो आपकी रिकॉर्डिंग कर दें 5 मिनट की करा लें, फिर आप उसको दोबारा सुने, फिर आप देखेंगे कि आप कितने फसीहुल लिसान हैं। फसीह कौन होता है? जब बातें करे तो उसके कलाम में जायद बातें ही ना हो, काटो क्या, एडिट क्या करो, बस कफिंग निकाल दो, बस थोड़ी सी कोई ऐसी स्नीजिंग है तो कर दो। तो वो बंदा जिसका कलाम जायद बातों से पाक हो, उसको फसीह कहते हैं। जब ये लफ्ज जुबान के लिए आता है तो जायद बातें और फालतू बातें निकालना, और दूध के लिए जब आए, अरब लोग कहते हैं फसखुल लबन, तो दूध से झाग हटाकर उसको पाक करना। दूध के ऊपर मलाई आ जाती है ना, और कभी आप बच्चों को बगैर छना हुआ दूध तो पिलाएं, एक दफा मुंह में फुटकी आएगी, 2 दिन तक दूध नहीं पिएंगे। हाँ, वही चीज है, दूध में से वो जो फुटकियां होती है ना, उसको निकालने को भी कहते हैं। इसी तरह फसीह अरबी जुबान में खुशगवार को भी कहते हैं, बेकार और जायद बातों से पाक कलाम, जिसको आप कह सकते हैं टू दी पॉइंट। अब हम अपना कलाम देख लेते हैं, जज्बे भी अंदर, हाँ बार बार एक ला इतनी दफा बोलते हैं रियली। अगर मैं तो अपने लिए ये कर चुकी हूँ एक्टिविटी, लेकिन आप करके देखिए, यकीन करें अपनी रिकॉर्डिंग सुनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दिल करता है इसको ऐसी जगह फेंको जहां कभी को देखे भी ना, इतना मुश्किल काम है। वजह क्या है कि अब मैं बोल रही हूँ ना, आप कहेंगे ठीक है, लेकिन बाद में आपको कितने लफ्ज लगेंगे, आधा जुमला बोल के हम छोड़ देते हैं। जितनी भी जगह एडिटिंग करते हैं, बल्कि जब एडिटिंग शुरू हुई तो मैंने खुद की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा सीखा, फिर मैंने उस पर अभी भी जो अल्हम्दुलिल्लाह नई जगह जहां भी वीडियो एडिटिंग होती है टीम, तो वो मेरी वीडियोस कब की बनी हुई है वही उनको भेजते हैं, तो वो उसको सुन के देखते हैं कि मैंने खुद अपने जुमले बोले हुए बताया कि देखें ये मैंने बोला था, ये मुझे नहीं था बोलना चाहिए, अगर कहीं मैं बोलूं तो इसको निकाल दें। नतीजा क्या होता है, 1 घंटे की चीज है वो 40 मिनट की रह जाती है, 20 मिनट इधर उधर से निकलता है, दिन ब दिन फर्क पड़ जाता है। शुरू में बहुत ही ज्यादा होता था, अब जाहिर है कि पता चल जाता है इंसान को, بول بول کے بھی بندے کو بولنا آ ہی جاتا ہے، سن سن کے جیسے سننا آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہوا افسہ منی، پہلی بات ہے کہ دل کتنا بڑا ہے. آپ کہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں میرا بھائی بہت اچھی بات کرتا ہے یا میری بہن میرے سے بہت زیادہ فصیح ہے، ہم تو فوراً تقابل میں آ جاتے ہیں، نہیں وہ فصیح ہیں تو ہم بھی تو کچھ اور ہیں. نہیں، دل صاف ہے تو نو پرابلم، بات اچھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے گاڈ گفٹیڈ ہے. اچھا اب یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے، سچے مان لیتے ہیں کہ حضرت ہارون زیادہ فصیح تھے، یہاں کہانیاں وہ ساری ہیں جس کی ضرورت نہیں کہ موسیٰ نے بچپن میں کوئلہ چکھ لیا تھا اور لکنت آ گئی، ان سب کو چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے مان لیتے ہیں کہ ہارون کو بات کرنی بہت اچھی آتی تھی، اور ہوتے ہیں ایسے لوگ بالکل نپیتلی بات کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں جتنی کرنی ہے، کئی لمبا بولتے ہیں. تو پھر اللہ نے موسیٰ کی جگہ ہارون کو کیوں نہیں نبی بنا دیا، رہ بھی مصر میں ہی رہتے. نہیں، حالات نہیں بنائے. وہ وجہ کہ آپ خوبصورت بات کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں اللہ آپ کو چنے. ٹوٹی پھوٹی بات کریں، واللہ ہی آپ کو صحیح نہیں بولنا بھی آتا نا، اصل چیز جو چیز میں اثر لاتی ہے نا وہ آپ کا اخلاص ہے، جذبے ہیں سچے. بعض لوگوں کو یہ کمپلیکس ہوتا ہے، آپ نے کہ نا آپ درد دیں یا جائیں کہیں بات کریں، ریکیپ کرا دیں، کہا نہیں ہمیں اچھی باتیں نہیں کرنی آتی. آپ سوچتے ہیں اچھی باتیں کرنے لے سارے بہت اچھے مبلغ ہیں، خطرے کی نشانی ہے وہ لوگ جن کو گاڈ گفٹڈلی بہت اچھا بولنا آتا ہے. نہیں، آپ سچ بولیں، سیدھا سادہ بولیں، اپنی کوئی خامی بھی ہے تو اس کا بھی اظہار کر دیں، یقین کریں اگلا آپ پہ ٹرسٹ کرے گا کہ یہ کوئی اپنی تعریفیں نہیں کر رہے. ہمارا عالم کہتے ہیں درس کے بعد سارے ہی لوگ آ گئے، چپک ہی گئے، مجھے اتنی تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کی، اس کا آج کا درس بہت اچھا ہوا. بہت خطرے کی بات ہے، جو لوگ درس کے فوراً بعد آپ کی تعریفیں کرنے آ جاتے ہیں نا، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی بات نہیں سنی. جنہوں نے آپ کی بات سے کچھ لیا ہوتا ہے وہ تو گم ہوتے ہیں، پتہ نہیں آج سن کیا لیا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ تو فوراً آ جاتے ہیں ایسی جلد باز سے، اور کچھ خاموش ہوتے ہیں، پھر بعد میں نماز پڑھو، پھر بعد میں آ کے پھر وہ اپنے وہی انداز ہوتا ہے جذبات حاضر کرنے کا، کہ آج جو بات سنی ہے اس نے تو مجھے ایسے کر دیا، یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں. اس کا تو انہوں نے پیغام کو سنا، اور یہ جو آ کے آپ کے گنگا رہے ہیں نا وہ آپ کے دشمن ہیں. کبھی لوگوں کی نظروں سے خود کو نہ دیکھیں، اور واللہ ہی کبھی بھی اگر آپ کو اللہ ایسے کام کے لے جائے، درس دیں چپکے سے اٹھ کے آ جائیں. یہ جو غیر محسوس طریقے سے ہم لوگوں کے اب نظریں دیکھتے ہیں نا، کوئی اٹھے کوئی تعریف کرے کوئی جملہ بولے، یہ آپ کے بھی اخلاص کی کمی کی علامت ہے. کیونکہ اپنے جیسے لوگوں سے تعریف سن کے تو کیا ہوا، مثلا آپ سب یہاں بیٹھے ہیں تو آپ میں سے کوئی ایک ساتھی کسی دوسری کی تعریف کر دے تو وہ سچ ہوگی. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ساتھی کلاسوں میں جو ایک سے دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، نکموں میں نکمے. تعریف ہوئے جو آپ سے بڑا کرے، استاد تعریف کر دے. آپ دیکھیں نا، دو ڈاکٹر ہیں دونوں ایک جیسنا پڑے ہوئے ہیں، بڑی بات نہیں. لیکن کوئی پروفیسر یا کوئی ڈاکٹروں میں بڑا سرجن کہہ دیں ہاں ادھر چلے جائے وہ اچھا ڈاکٹر ہے، تو کس کی بات کی ویلی ہوگی؟ ہمیں تو خود نہیں پتا ہوتا لوگوں کی برائیاں، لوگوں کے اندر کیا گٹس ہیں. تو لہٰذا کبھی لوگوں کی تعریفوں پہ نہ آئیں. لیکن آپ اس بات کو یقین رکھیں کہ جب آپ کا دل سچا ہوگا، آپ نہیں بھی اچھا بولیں گے نا، اللہ آپ کو کہ اچھا بولنے والا دے گا. الحمدللہ ہم ایک اسکیچ بناتے ہیں، بلکہ ابھی بھی ایک پروجیکٹ بنا، تو لوگوں کو جب ڈفرینٹ کام دیتے ہیں، ہینگ مین سا نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسکول کی آنکھیں ہیں، یہ ہمارے اسکول کے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے اسکول کی زبان ہے، ان کو بات کرنی اچھی ہوتی ہے، یہ ہمارے اسکول کا برین ہے. کیوں؟ ہر بندے کو اللہ نے خوبی دی ہے. آپ سب کے پاس الگ خوبیاں ہوں گی، اور ضروری نہیں کہ ایک خوبی آیا تو دوسری نہ ہو اور دوسری نہیں ہے، ساری تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے اندر کیا ہے. ان ساری خوبیوں کی ڈوری اگر آپ کے دل کے اخلاص سے بندھی جائے، اللہ سے کہیں اللہ مجھے جو بھی اچھا کرنا آتا ہے مجھ سے وہ کام لے لے، دیٹس اٹ. یہی کہا ردن، رد لفظ بھی سمجھ لیجئے، مددگار جو تابع بھی ہو، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. کچھ مددگار ایسے ہوتے ہیں جو تابع نہیں ہوتے بلکہ وہ مطبوع بنواتے ہیں آپ کو. تابع کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی بات بھی تو سنے. سب سے مشکل ان لوگوں سے کام کرانا ہے واللہ، کہ جن میں خوبیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ رد نہیں بن پاتے، کیونکہ وہ تابع نہیں بن سکتے، وہ انسٹرکشن لیتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے زیادہ پتہ، چلے بھی آپ کر لیجئے، اپنی مرضی میں دماغ میں جو سوار ہوتا ہے وہ کر کرا کے آتے ہیں، پھر بعد میں مانتے بھی نہیں، کہتے نہیں ہم نے جو کیا ٹھیک کیا. پھر ایسے لوگ جو ہے نا وہ رد نہیں بنتے. رد وہ شخص ہوتا ہے جس کا سہارا لیا جا سکے، وہ مددگار جو ہر وقت ساتھ رہے. آپ کتنی عقل مند کیوں نہیں لیکن وقت پہ آپ ہیں ہی نہیں موجود، تو کون آپ کو رد بنائے؟ ٹریننگ آپ کو دے دے، ذمہ داریاں آپ کو دے دے، بعد میں پتا چلا آج ان کا موڈ ہی نہیں تھا. تو رد کے چار لفظ لکھیے. پہلی بات، وہ مددگار جو تابع بھی ہو، اوبیڈینٹ ہو، ہمبل ہو. نمبر دو، جس کا سہارا لیا جا سکے، یعنی یو کین ڈیپینڈ آن دیم، کہ مجھے پتہ آندھی ہو طوفان ہو یہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے، مجھے یقین ہے، آئی کین ٹرسٹ. تیسری بات ہے وہ مددگار جو ہر وقت ساتھ رہے، اویلیبلٹی. اور ایسے ہی لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون کی صورت میں نظر آئے تو انہوں نے کہا دیا کہ اللہ ان کو کر دے. کرے گا کیا؟ یصدقنی. ہر لفظ سے دکھ رہا ہے کہ اپر ہینڈ میرا ہوگا، لیڈر میں ہوں، نبی میں ہوں، وہ میری حمایت کرے گا، میرے ساتھ ہوگا، یہ نہیں کہ وہ خود ہی میرے سے زیادہ بول رہا ہوگا. قانون کو کبھی بھی رد لوگ ہاتھ میں نہیں لیتے، اپنی مرضی سے کوئی فیصلے کر کے لوگوں کو سنا نہیں دیتے. ہاں سے ہاں ملانے سے سپورٹ تو بڑی ملتی ہے لیکن قانون نہیں بنتے. حضرت عائشہ ایک موقع پہ کہیں بیٹھی تھی اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ فیور کس نے کس کو دنیا میں دیا. لوگ کچھ بول رہے تھے، کوئی کچھ، تو حضرت عائشہ حجرے سے بولی، کہنے لگی، سب سے زیادہ فیور موسیٰ نے اپنے بھائی کو دیا کہ ان کے کہنے پر ہارون کو نبوت مل گئی. اور واقعی اللہ ایسا بھائی سب کو دے کے جس کی وجہ سے ایسی بات ملی. تو یہی بات اصل ہے. اب آپ اور میں اس پہ کیا کر سکتے ہیں عمل؟ اپنے بہن بھائیوں کی فکر کریں. انہوں نے نبوت مانگی تھی، کیا ہم ان کے لیے اللہ کا بندہ بننا نہیں مانگ سکتے، نمازی نہیں بنا سکتے؟ تو یہاں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو دین میں ہمارے مددگار بنا دے. اے اللہ ہمارے بھائی، ہمارے بہنوں، ان کی نسلوں، ان کی اولادوں کو دین کے لیے چن لے، وہ اس دور میں دین کے کام کریں، ان سے اللہ تو اپنے کام لے. اور اس سے انشاءاللہ دیکھیے کہ آپ کے بھی ہاتھ مضبوط ہوں گے. جتنا آپ کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کو ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیورٹزم نہیں ہے؟ اردو میں اس کو بولتے ہیں اقربا پروری. کیا رشتہ داروں کو فائدہ دینا نہیں؟ نہیں، کوئی فائدہ دینا، ایسا فائدہ تو ہر رشتہ دار دوسرے کو دے. قریب رہتے ہوئے نمبر ایک دیکھیے کہ انسان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان سے ہی تو آپ کام لیں گے نا. کسی کا بھی دین کا کام آپ دیکھیں، موسیٰ کا یہ ہمارے سامنے مثال ہے، شروع میں گھر کے لوگوں ہی کو کام دیے جاتے ہیں، آپ یہ کر لیں، وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں چلو میں یہ کر دوں گا، تم یہ کر لو. آہستہ آہستہ پھر وہ کام چلتا جاتا ہے، پھر دوسرے لوگ ایڈ اپ ہوتے جاتے ہیں. تو کوئی یہ سوچے کہ اچھا جی یہ تو سارا کام ان کے اپنے ہی خاندان کا، یعنی بعض لوگ، الحمدللہ ہمارا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کچھ اور لوگوں کے بارے میں نے کسی کے نیگیٹو کمنٹ سنے، ہاں جی وہ تو پورا ان کا خاندان چل رہا ہے، وہاں بیٹی یہ کر، یہ بیٹا وہ کر. تو بھائی آپ کیوں جلتے کڑتے ہیں؟ آپ بھی دعا کریں آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، ان کے بچے، ان کے گھر والے دین میں مددگار ہوں. ہم نے تو واسطہ ان سے ڈالا جن کا دین سے تعلق ہی نہیں، تمہارے تو نہیں وہ بنے. تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کا پورا خاندان دین میں آپ کا ساتھی بن جائے، اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں سب کی کاز ایک ہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں، انی اخاف ہوں یو کذبونی، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، یہ فطری ڈر تھا. چلیے اللہ تعالیٰ کا جواب سن لیجئے. قال، فرمایا، سنشدو، بس اتنی بات پہ رک جائیں، ان قریب ہم اسٹرانگ کر دیں گے. یہ جو لفظ شدھ ہے وہ کیا؟ سین ان قریب، نون ہم، لفظ کے بعد کیا؟ شدھ. شدھ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اسٹرانگ کر دینا. اسٹرانگنیس کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے آپ اس پورے لفظ کو اس طرح سمجھیں کہ زور بازو، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے آدودا کا، تیرا بازو، کوہنی سے کندھا، یہ جو ہوتی ہے نا کوہنی، ایلبو بولتے ہیں اس کو، ایلبو سے لے کے کندھا، یہ جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو ادود کہتے ہیں. یہ جو عین، دعاد اور دال ہے، بازو کا یہ حصہ مضبوطی کی علامت ہوتی ہے. کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا بازو دکھاتے ہیں، کانگڑی پہلوان، سوکی بھی بازو ہوتی ہے، کہتے دیکھو میرا بازو. وہ مراد ہے کہ ہم اس کو تیرا بازو بنا دیں گے، تیری طاقت بن جائے گا، تیرا بھائی بھی اخی کا، تیرے بھائی کے ذریعے. وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تم دونوں کا ایک ایسا روب ڈال دیں گے، فَلَا يَسِلُونَ عَلَيْكُمَا، کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے. جس طرح بچپن میں ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کا روب ڈالا تھا کہ فرعون آپ کو قتل نہیں کر سکا، اب جوان ہونے پر ہم آپ کی شخصیت میں ایسا روب اور دبدبا ڈالیں گے کہ دشمن آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے، گواہی ہے. کیا فرعون کے لیے مشکل تھا موسیٰ کو مروانا؟ ابھی ہم دیکھیں گے، جائیں گے واپس، تبلیغ کریں گے، کتنے سال ان کے ساتھ لگے رہیں گے. کیا فرعون موسیٰ اور ہارون دو بندوں کو کڈنیپ نہیں کرا سکتا تھا؟ راتوں رات اس کے کرندے لاتے، مار کے ختم کرتے؟ نہیں مار سکتے. حق والوں کو باطل مل کے بھی نہیں مار سکتے، اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں تاریخ میں، کیونکہ اللہ روب ڈال دیتا. اللہ کے نبی کو کیوں نہیں قتل کر سکے؟ بہت کچھ سوچ کے آتے تھے، منہ پہ آتے تھے آپ کے سامنے تو روبداری ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ روب بھی دے دیتا ہے دین کے کام کی وجہ سے، کہ دس باتیں کرنے والے زبان پہ آتے ہیں، سامنے آتے تو وہ بات نہیں کر پاتے. تو یہ ایک روب ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ نے دشمن سے میری مدد روب کے ذریعے سے کی ہے. میرا دشمن میرے سے ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں میرا روب ہوتا ہے. اور حضرت عمر کا واقعہ آپ کو سنا چکی ہوں، کہاں شام سے ایک شخص مدینہ آیا، کہاں کہ عمر کدھر ہے، میں تم کو ملنے آیا ہوں، کہا وہ مال غنیمت کا ایک اونٹ چوری ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے گیا ہیں عمر، اونٹ ڈھونڈنے گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا تو صحرا سے عمر ایسے کانپتے ہانپتے اونٹ ہاتھ میں لے کے آئے. کہا یہ عمر ہے؟ پھر انہیں کہا عمر تیرا اتنا روب کہ وہاں بیٹھے لوگ تیرے خوف سے کانپ رہے ہیں کیونکہ تو نے عدل قائم کیا. تو اچھے حکمرانوں کا روب جو ہوتا ہے وہ ان کے کردار سے ہوتا ہے، صرف ان کے ناموں سے نہیں ہوتا. کا فکر نہیں کرو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، بھی آیا تینا ہماری آیتوں کی بدولت یہ جو نشانیاں دے رہے ہیں، انتما تم دونوں، ومن اتبعکم الغالبون اور جو تم دونوں کے پیروکار ہیں سب غالب رہیں گے.